دریافت فرمایا ہے کہ یہ جو پچھلے ہفتے اس پہ زور دیا گیا ہے کہ اقامت حدود یہ صرف حکومت وقت کا حق بنتا ہے اور عوام اس میں کوئی دخل نہیں رکھتے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے دریافت فرمائی. آپ دیکھیں بدائع الصناع ہماری حنفی فقہ کی ان کتابوں میں سے ہے جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور بدائع کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ اپنے حسن ترتیب اور اپنی تشریح اور اپنی تنظیم کے اعتبار سے ایسی کوئی کتاب فقہ حنفی میں آج تک لکھی ہی نہیں گئی تو یہ کوئی غلط بات نہ ہوگی. صاحب بدائع رحمت اللہ نے لکھا ہے، اور انہوں نے جہاں حدود کے نافذ کرنے کا بیان کیا کہ حدود کس طرح نافذ کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا خلاف ان القصاص فی القتل، اس میں کوئی بھی ہمارے حنفی فقہا کا یا امت کا اختلاف نہیں ہے کہ جب کسی شخص کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور اس کا قصاص لیا جائے گا تو وہ جو حد جاری کرنی ہے اور اس کا سر اڑانا ہے، الا اول الامر، یہ سوائے حکومت اور اس کے نمائندوں کے کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. فورز علیہم النہوز، حکومت وقت اور اس کے قانون نافذ کرنے کے ادارے ان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ بالقصاص و اقامت الحدود وغیر ذلک، کہ وہ تین کام کریں گے. ایک تو قصاص لیں گے، قتل کے عوض میں قتل ہوگا، اقامت الحدود اور شریعت کے مطابق اگر حدود نافذ کرنی ہے تو وہ حکومت خود کرے گی، اپنے نمائندوں سے کروائے گی، اور اسی طرح سرکاری سطح پہ جتنی بھی سزائیں دی جائیں گی یہ ضروری ہے کہ حکومت کے نمائندے اسے کریں. لأن اللہ سبحانہ خاطب جمیع المومنین بالقصاص، اگرچہ تم قرآن کریم جب پڑھتے ہو تو اس آیت میں واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے سارے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم قصاص لو، خون کا بدلہ خون. اللہ نے جو آیت نازل کی ہے وہ سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے. ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا ان يجتمعوا على القصاص، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ نے سارے ایمان والوں سے کہا ہے لیکن خدا کی مراد یہ ہے کہ مسلمان حکمران فاقاموا السلطان مقام انفسهم في اقامه القصاص، لیکن اصل یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے، سلطان وقت ہے، وہ ان حدود کو بھی نافذ کرے گا اور قتل کا جو مقدمہ ہے اس میں قتل بھی پھانسی بھی وہ ملزم کو خود دے گا. وغیرہ ہی من الحدود، جو بھی حدود لگتی ہیں اس کو کیا جائے گا. وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازَ اَقَامَتِهَا، اور جہاں تک حدود کے نافذ کرنے کی شرائط کا تعلق ہے، ساری حدود پانچ یا چھ، تو وہ منہا ما یخص بعض دون الباز، کچھ ایسی ہیں جو کم درجے کی، کچھ ایسی ہیں جو زیادہ درجے کی، لیکن فہو الامامہ، امام وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان حدود کو یا تو خود نافذ کرے، وہو ان یکون المقیم للحد، حد کو وہ خود نافذ کرے گا کیونکہ وہ امام وقت ہے، او من ولاہ الامام وہذا عندنا، یا پھر وہ اختیار دے قاضیوں کو، چیف جسٹس کو، کسی اور کو کہ میں بذات خود تو اسے اب نہیں قتل کروں گا، جاؤ اور میری طرف سے یہ حدود نافذ کرو. مثلا اس آدمی نے چونکہ ایسی کوئی حرکت کی ہے اس لیے اسے درے لگائے جائیں، اس آدمی نے ایسی حرکت کی ہے اس کو سٹوننگ کی جائے، اس نے ایسی حرکت کی ہے قتل کے عوض میں قتل آ جائے گا، یہ میری طرف سے تم سب لوگ جا کر نافذ کرو۔ یہ ہیں صاحب بدائے رحمت اللہ علیہ، اور یہ انہوں نے جو ہمارے پاس حوالہ ہے ساتویں جلد کے صفحہ نمبر 57 پہ لکھا ہے، اور قرطبی نے دوسری جلد میں 245 نمبر صفحے پہ لکھا ہے۔ یہ ساری عبارت آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے ہمارے حنفی فقہا کا یہی فتویٰ ہے، بلکہ پوری امت کا ہی، کہ اقامت حدود کے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، گورنمنٹ خود نافذ کرے یا گورنمنٹ کے جو مقرر کردہ لوگ ہیں وہ نافذ۔ حنفی فقہا تو اس معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں جمعے تک کی اجازت نہیں جب تک کہ حکومت اپنا نائب مقرر نہ کرے۔ مثلا ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہے، اے سی ہے، اسے چاہیے جمعہ پڑھائے تاکہ لوگ حکومت کی پالیسی کو سمجھیں، اور پھر جب زوال آ گیا امت کا اور حکمران آ گئے انگریز، تو پھر امت میں یہ بات چلی کہ عام مسلمان جمع ہو کے جس کو امامت کے لیے منتخب فرما لیں بس ان کا امام۔ اب تک بعض علماء کو ہم نے دیکھا ہے جمعہ نہیں پڑھتے لیکن نماز کے پابند پکے زور پڑھتے ہیں۔ ہم نے پوچھا حضرت زور پڑھتے ہیں، فرمانے لگے حکومت کا نمائندہ ہونا چاہیے، اور اب مسجدوں میں حکومت کے نمائندے نہیں رہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں احتیاط یہی ہے کہ میں زہر پڑھ لیا کروں۔ ابھی ان کا اپنا تقویٰ یا فتویٰ یا ان کی اپنی مجتہدانہ ایک قسم کا اجتہاد وہ رائے ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ جو مجمع ہیں، یہ جو حدود ہیں، یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کو قائم رکھنا یہ سارا حکومت کا حق بنتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے آپ نے کہ جمعے کے دن انتقال، جمعے کے دن انتقال کا صاف صاف احادیث میں آیا ہے کہ ایسے آدمی سے قبر کا عذاب معاف کر دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن، جمعرات کو جب سورج ڈوب جائے تو اس وقت سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے تک، اختلاف اس میں ہے کہ پیر کے دن کسی کی انتقال ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے، یا جمعے کے دن انتقال ہو جائے زیادہ اچھا ہے۔ عام طور پر فقہا اس طرف گئے ہیں کہ جمعرات کی مغرب سے لے کے اور جمعے کی مغرب سے پہلے تک اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ اسے عذاب قبر نہیں دے گا، لیکن بعض فقہا کا خیال ہے کہ کیونکہ سوموار کا دن، پیر کا دن اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے پیر کے دن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن پیر کے دن کی کوئی چونکہ فضیلت نہیں آئی کہ اس میں دفن کرنے کا کوئی ثابت ہوتا ہو، تو اس لیے اکثر علماء جمعے ہی کی طرف گئے۔ انبیاء علیہ السلام جس دن پیدا ہوتے ہیں نا، اس دن میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ صحیح احادیث مسلم میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا۔ قرآن نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ وسلام علیہ یوم ولدت، اللہ کی سلامتی برسے اس دنیا پہ اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میرا انتقال ہوگا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی سلامتی ہو اس دن پہ، خدا کی طرف سے سلامتی برسے جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے، یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک شیعہ ہیں اور ان کی شادی سنی عورت سے ہو گئی، اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، پھر انہوں نے دوسری شیعہ خاتون سے شادی کر لی، تو پہلی خاتون جو ہیں ان کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے، تو وہ خلع کی کرنا چاہتی ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہے، تفصیل سے سننا چاہیے کہ جو پہلے شیعہ جن سے اس خاتون نے نکاح کیا تھا وہ مسلمان تھے یا کافر۔ اگر اس انڈیویجل کا، اس ایک شخص کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن پورا نہیں ہے، یا اصل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبوت تھی ان کی، اور حضور صلی اللہ تو ویسے ہی معاذ اللہ سفر. یہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہی جبریل امین نہیں لائے، یہ سب ایسے ہی ہے. ان باتوں سے وہ کافر ہو گیا، تو کفر کی وجہ سے وہ سنی خاتون جو ہیں وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا. اب یہ جو تین بچے پیدا ہوئے، یہ جتنی بھی اولاد، یہ سب کی سب ناجائز اولاد ہے، وہ تو اولاد جائز ہی نہیں ہے. وہ اپنے باپ کی وارث کیسے بن سکتی ہے؟ ماں کی وارث بنے گی. ماں کی وراثت کو نفی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بچہ جس کا نسب معلوم نہیں ہے، کوئی پھینک گئی خاتون، تو اس کا باپ معلوم نہیں نا، باپ کی وراثت نہیں ملے گی، ماں کی تو ملے گی. اس لیے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ ماں ہے، وہ خود اقرار کرتی ہے میں ماں ہوں، تو اس کی وراثت ملے گی. اب اس سے دوسرا نہیں. اور اگر وہ کافر نہیں تھا شیعہ، اس کے عقیدے کفر کے نہیں تھے، قرآن کو بھی مانتا تھا اور چیزیں بھی جو اہل سنہ کی ہیں، صرف یہ کہتا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، تو یہ کفر نہیں ہے. اس صورت میں نکاح ہو گیا، اولاد جائز ہو گئی، اس اولاد کو باپ کی وراثت بھی ملے گی، ماں کی وراثت بھی ملے گی. اب اس نے کر لی دوسری شادی، دوسری شادی اس نے شیعہ خاتون سے کر لی، وہ جس سے بھی کرے، پہلی بیوی کا حق اس پہ باقی ہے. اگر اس کی بیوی ہے، نکاح صحیح ہے، عورت اس کے خلاف اٹھے، عدالت میں جائے، خلع لے کہ میرے بچوں کا حق نہیں ادا کر رہا، پیسے نہیں دے رہا، وغیرہ وغیرہ جو کرنا ہے، خلع اس کا حق ہے، اس شرط کے ساتھ کہ پہلا شوہر، یہ جو شوہر تھا وہ مسلمان تھا. اگر شوہر ہی مسلمان نہیں تھا، تو شوہر ہی نہ ہوا، تو خلع کا کیا دعویٰ کرنا ہے؟ یہ جتنے بچے ہیں شوہر سے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، یہ حکومت کی تحویل میں چلے جائیں گے، اور حکومت وقت انہیں جہاں چاہے جو چاہے کرے. مثلاً وہ شیعہ کی اولاد ہیں، یا معاذ اللہ استغفر اللہ، اس برے فعل کا نتیجہ ہے. اور گورنمنٹ کہتی ہے سنیوں کے مدرسے میں پڑھاؤ، تو گورنمنٹ کہہ سکتی، وجہ اس کی ہے کہ کفالت گورنمنٹ کے ذمہ ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکن لا ہے کہ وہ بچے کو چھین لیتے ہیں ماں باپ سے، اور وہ چرچ بھیج دیتے ہیں کہ چرچ اس کی تربیت کرے گا. اب چرچ کے آگے کئی شاخیں ہیں، کون سی شاخ میں بھیجتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری صورت جو ہے وہ یہ کہ وہ واقعی مسلمان تھا، نکاح ہو گیا، اب اس نے دوسری شادی کی شیعہ عورت سے، تو وہ جانے اس کے کام جانے. اب شیعہ عورت سے اس نے شادی کی، اور وہ شیعہ عورت کافروں کے عقائد رکھتی ہے، تو اس نکاح میں اس کے عقیدے سے راضی ہونے کی وجہ سے اب یہ مرتد ہو گیا. مسئلہ پیچیدہ ہے. اسے دوسری شادی کر لی نا، اگر وہ مسلمان ہے، پہلی بیوی کا حق بنتا ہے خلع کر کے لے، طلاق لے لے، کچھ کر. دوسری شادی اس سے کی، اس عورت سے جو کہتی ہے قرآن ہی پورا نہیں، وہ کہتا ہے چھوڑو، عورت کو کہتا ہے چھوڑو، قرآن پورا ہے یا نہیں پورا، بس میں اور تم میاں بھی. تو وہ ارتداد اور کفر پہ راضی ہوا ہے نا، جب راضی ہوا ہے تو یہ خود کافر ہو جائے گا. جب کافر ہو جائے گا تو اس کا یہ دوسرا نکاح منعقد نہیں ہوا، اور پہلی عورت کا حق ابھی باقی ہے. پہلی بیوی کا حق ابھی باقی ہے، اور وہ خلع اس سے لے سکتی، اس سے مطالبہ کیا جا سکتا. ایک سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کیا دعائیں مانگتے رہے، تو اس پہ ایک مرتبہ کافی ساری بات ہوئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی دعا جو موطأ امام مالک میں آتی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح اسقلانی نے جو کی ہے رحمہ اللہ نے فتح الباری، بہت اچھی دعا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرما، ورحمنی، اور اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، والحقنی بالرفیق العلی، اور اللہ سب سے اچھی دوستی جو تیری ہے میری اس دوستی کو قبول کر لے، رفاقت اعلیٰ کو قبول کر لے، یعنی وفات کے بعد ہے پروردگار میں تیرے ساتھ رہوں. اب یہ رفاقت کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رفاقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے درجے کی ہے، باقی امتیوں کے اپنے درجے کی ہے. تو اس لیے جب بیمار ہو جائے، اور یہ احتمال ہو کہ میں مر بھی سکتا ہوں، یا ویسے بھی یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. موطأ امام مالک میں یہ دعا آئی. گودام میں چوری ہوئی، چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، پوچھا کیسے چوری ہوئی، تو اس نے کہا میں تو رات جاگتا رہا، معلوم نہیں ہو سکا. تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ چور ساتھ والی بلڈنگ سے ہمارے گودام کے چھت پر کودے تھے، پھر قیمتی سامان لے کے اسی سے واپس ہو گئے. تو ہم نے چوکیدار سے کہا کہ تم اگر اپنا نقصان پورا نہیں بھرتے تو آدھا تو اٹھاؤ. وہ کہتا ہے کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ دو، شریعت مجھے حکم دیتی ہے تو نقصان اٹھانے کے میں تیار ہوں. یہ بات نہیں ہو سکتی بھائی. آپ نے جو چوکیدار رکھا ہوتا ہے وہ عام طور پہ اسی گیٹ کے لیے ہوتا ہے جس گیٹ پہ اس کی ڈیوٹی متعین ہوتی ہے کہ چور یہاں سے داخل نہ ہو. اب چور کسی اور راستے کو اختیار کریں تو یا تو آپ نے اور چوکیدار رکھے ہوتے تو پھر بات ہوتی نا، اور کسی جگہ ہے نہیں اور کوٹھی بڑی ہے، چوکیدار اس دروازے پہ متعین ہے، اسی کا ذمہ دار ہے، اس کے علاوہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے. اور چھت کی طرف یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی اس کا دھیان بھی نہیں گیا اور چور ادھر سے آئے ادھر سے چلے گئے، تو یہ جو چوکیدار ہے اس پہ آدھا تو چور، 10% اور 5% بھی تاوان نہیں ڈالا جا سکتا، اس سے لینا جائز ہی نہیں. بیوی کے جھگڑے سے یہ کہہ دیا کہ اگر آج کے بعد میں نے تمہیں باپ کے گھر جانے دیا تو میں مسلمان نہیں ہوں گا. پھر کچھ دن بعد وہ اپنی بیوی کو سسرال میں ڈراپ کرنے کے لیے چلا گیا، تو ایسا آدمی مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قسم منعقد ہو جاتی ہے. شوہر نے جو الفاظ کہنا کہ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں باپ کے گھر جانے دیا تو میں مسلمان نہیں رہوں گا، یہ قسم کے الفاظ ہے. پھر کچھ دن کے بعد وہ بیوی کو باپ کے گھر چھوڑ دے تو ایسا آدمی یقیناً مسلمان ہے. کفر اسلام کے جھگڑے اتنی جلدی کے نہیں ہوتے، ولیعوذ باللہ. یہ قسم اس نے گویا کھا لی تھی، اور ایسا کہنے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے. تو قسم کا کفارہ اس پہ لازم آئی، قسم کا کفارہ ادا کرے اور آئندہ ایسے الفاظ نہ کہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، لیکن مختصر سا یہ کہ وہ 10 آدمیوں کو صبح شام کھانا کھلائے، یا اتنا پیسہ کسی کے حوالے کر دے کہ 10 آدمیوں کو صبح شام کھانا کھلایا جا سکے، اور یا پھر وہ 3 روزے رکھے اور اس سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک اور بھی تو ہے. بڑی مارکیٹس میں دکانوں کے باہر سٹالز لگے ہوتے ہیں جو عموماً باہر روڈ پر ہوتے ہیں، دکاندار ان سٹالز کا کرایہ وصول کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حق کے اسبقیت کی آڑ لیتے ہوئے سٹالز یا ٹھیلے کا کرایہ لینا جائز ہے؟ دراں حال ہے کہ روڈ یا دکان کے باہر کا حصہ دکاندار کی ملکیت سے خارج ہے، اور کیا یہ سٹالز لگانا جائز ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جگہ کس کی ہے. اگر تو وہ جگہ دکان کے مالک کی نہیں ہے تو سٹالز پہ کوئی کرایہ لینا، ان کو کہنا کہ تم یہاں لگا لو تم اتنے پیسے لوں گا، یہ جائز ہی نہیں. زمین ہی اس کی نہیں ہے، وہ زمین تو ہے گورنمنٹ کی. جب گورنمنٹ کی زمین ہے تو گورنمنٹ اس سے ملکیت میں کچھ کرایہ وصول کرے تو وہ جائز ہے، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے چونکہ تم یہاں پر ایک ٹھیا بنا رہے ہو، ٹھکانہ لگا رہے ہو، سٹال لگا رہے ہو، تو اس وجہ سے کاروبار میں رکاوٹ پڑتی ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، کیونکہ اس سے گاہکوں کے آنے میں تنگی ہوتی ہے. اور اگر دو صورتیں ہوگی، وہ کہتا ہے جی ہٹائیں اسے، میں پیسے نہیں لیتا لیکن اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ میرے دکان کا راستہ رکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ جو دکان خالی ہوتی ہے وہ اصل میں اسی کی ملکیت ہوتی ہے، اس نے اپنی زمین پہ دکانیں بنائی، تو اس نے کہا مثلا یہ کہ 12 فٹ کا یہ فٹ پاتھ ہے، فٹ پاتھ کے اینڈ پہ یہاں پر جو بھی ٹھیلا لگائے گا اس کو کہتا ہے کہ زمین میری ہے، دکاندار سے کرایہ وصول کروں گا اور تم سے اس ٹکڑے کا کرایہ وصول کروں گا، تو یہ اس کا حق بنتا ہے. یہ تیسری صورت جائز. لیکن یہ یاد رہے کہ گورنمنٹ کی جو زمین ہوتی ہے نا، اس میں اگر کوئی چیز رکاوٹ میں آئے گی تو وہ ٹھیلا لگانا بھی جائز نہیں. بعض لوگ ٹھیلا لگا لیتے ہیں، ریڑی لگا لیتے ہیں، این جہاں سے گاڑی نے مڑنا ہے اب وہاں پہ وہ کھڑا ہے، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی چلنے پھرنے میں، ٹرانسپورٹیشن میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو وہاں تو سرے سے ٹھیلا لگانا ہی جائز نہیں بنتا. بچوں کی نماز کی سختی کے خلاف ہے اس درجے تک کہ ایک درس میں یہ کہا گیا کہ بڑے ہو کے وہ پڑھ ہی لیں گے. دوسری طرف اب لوگ چھوٹی بچیوں کے صدر کے معاملے میں نرم ہو گئے ہیں اور پیار، انسانیت، اخلاقیات کو دین سے بالا تر سمجھتے ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس معاملے میں حدیث اور قرآن کی مرد پر اپنے خاندان کی آخرت کی ذمہ داری کا جو فرمان ہے، اس سے اللہ کے ہاں جواب دہی کا کیا بنے گا؟ بھیا بہت سیدھی سادھی سی بات ہے احمد صاحب کہ ہم دین کا کسی بھی درجے میں نفاذ، اس پہ تشدد کرنا، مارنا، اسے درست نہیں سمجھتے. خاص طور پہ ہمارے زمانے میں اگر کسی بھی معاملے میں بچوں پہ سختی کی جائے گی اور سختی سے کام لیا جائے گا، گھر سے نکال دیا جائے گا، تو عمومی طور پر اگر والدین سے محبت نہ ہو، جو کہ نہیں ہوتی، وہ بچہ کفر کی حدود تک پہنچ جاتا. ہم سے پوچھیں کتنے ہی بچے جنہوں نے قرآن یاد کیا اور سکول، کالج، یونیورسٹی میں، پھر جب وہ گئے تو قرآن تو کیا یاد رکھنا تھا، انہوں نے ارتداد سے کم کوئی درجہ رکھا ہی نہیں، مرتد ہو. اور قاری اور مولوی اور مفتی جس نے بھی تشدد کیا تھا نا، اسے تو وہ گالیاں دیتا سو دیتا، اس نے اٹھ کے اسلام میں معائب نکالنا شروع کر دیا اور بالکل مرتد ہو. اس لیے ہم اب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جتنی شریعت نے حدود رکھی ہیں بس اس تک مارا جائے، اس سے زیادہ نہ سختی کی جائے. بڑا ہو جائے گا پڑھ لے گا، کوئی اور ٹھوکر لگے گی تو پڑھ لے گا، ماں باپ کا انتقال ہے اور ہزار چیزیں ہوتی ہیں، آدمی بہرحال بوڑھ جاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس انسان کو جنتی بناتا ہے اور توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس کی موت سے 1 سال پہلے تم دیکھو گے اس کے رجحانات بدل جاتے. رجحان بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے یار بہت اللہ کی نافرمانی کر لی، چھوڑو، دفع کرو، چلو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، چلو عمرہ کراتے ہیں، چلو کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اس لیے تشدد رہ گیا بچیوں کا ستر اور یہ معاملہ، تو یہ تو تعلیم کا معاملہ ہے، ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں، آپ نے سچ لکھا ہے، اس کی تعلیم دیتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے. اور اس کا اصل حل محبت، کہ بچے ماں باپ کے بغیر رہ ہی نہ سکے، انہیں پتا ہو کہ والد کیسے ہیں، پتا ہو والدہ کیسے ہیں، ایسی محبت ہو کہ وہ ٹھہر ہی نہ سکے. اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے دور میں بھی انگلینڈ اور امریکہ اور کہاں کہاں روز فون کرتے ہیں، امی کیا حال ہے، ابا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ دل میں جو گسک ہوتی ہے نا وہ نہیں جینے دیتی. اور اسی طرح والدین کی دعائیں ان کے حق میں کام کرتی ہیں، دعا مانگتے رہنا چاہیے. وہ اتنی مؤثر ہوتی ہیں، اتنی مؤثر کہ نانی نے دعا مانگی تھی. نانی نے کہا کہ پروردگار اس میری بیٹی کے ہاں جو بھی اولاد ہو، اللہ اسے شیطان کو اس سے دور کر دے، شیطان میرے نواسے نواسیاں، اللہ میرے بچوں کو چھو نہ سکے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، رونے کے کئی اسباب ہیں، میڈیکل میں ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں. ایک سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاز یہ بھی بتایا کہ شیطان उसकी पसलियों में अंगूठा अपना चुभोता है तो दर्द की वजह से रोता है। और भी बहुत सी चीजें, और आपने फरमाया इस कायदे से कोई मुस्तस्ना नहीं हुआ। सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, आपने फरमाया वो अपनी पैदाइश पे नहीं रोए क्योंकि उनकी नानी इस बच्चे को अल्लाह की पनाह में दे गई थी। सूरह आल इमरान पढ़ें, आपको ये सारी बात पता चल जाएगी। बैतुल मकदस के इमाम थे इमरान, और इमरान ने की बीवी ने कहा कि परवरदिगार नी नजर तो लगा माफी बतनी, अल्लाह जो कुछ मैंने जन्म देना है मैं तेरे नाम पे उसे आजाद करती हूं, मुहर्ररन अल्लाह जिंदगी भर मेरा बच्चा कोई काम नहीं करेगा, वो तेरे इस बैतुल मकदस की खिदमत करेगा। फतकब्बल हो मिन्नी, अल्लाह मेरी तरफ से ये नजर ये नियाज ये कुर्बानी अल्लाह तू कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फलम्मा वलदत, जब उसने जन्म दिया तो वो अफसोस से कहने लगी, इमरान का इंतकाल हो गया तो अब वो कहती है कि इन्नी वबा तो हा उनसा, अल्लाह मेरे यहां तो बेटी पैदा हो गई। उसे अफसोस हुआ, उसने कहा वो बेटा पैदा होता तो बैतुल मकदस की इमामत करता और मेरी नजर पूरी हो जाती है तो बेटी पैदा होगी। अल्लाह ने दो जुमले दरमियान में रुक के फरमाए हैं, अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु आलमु बिमा बतात, उस औरत को क्या पता था जो बच्ची हमने उसे दी थी वो गजब का नसीब और मुकद्दर लेके इस दुनिया में आई, किस गजब का उसका मुकद्दर था। वल्लाहु आलमु बिमा बतात, अल्लाह ही को इल्म है किस कदर काबिल कदर वो बच्ची थी। और अल्लाह ने दूसरा जुमला भी फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अगर बेटा दे देते हम उसे तो उसकी बेटी जैसा खुश नसीब होता, वलैसत ज़करुकल उन्सा, वो लड़का लड़की जैसा खुश नसीब होता हो नहीं सकता। और फिर अल्लाह ने उसके बाद फरमाया कि वो औरत कहती है इन्नी सम्मई तो हा मरियम, अल्लाह मैंने अपनी बच्ची का नाम मरियम रखा है। ये है मरियम, इन्नी उईज़ुहा बेका, अल्लाह मैं अपनी बेटी मरियम को, वज़ुर्रियतहा, और अल्लाह अपनी बेटी की औलाद को ईसा अलैहिस्सलाम को ऐ परवरदिगार तेरी पनाह में देती हूं, मेरी बच्ची को भी और इसकी औलाद को भी शैतान से महफूज फरमा। ये है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ईसा के करीब नहीं जा सका क्योंकि उसकी नानी उसे अल्लाह की पनाह में दी गई थी अलैहिस्सलाम। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह किसी ने पूछा था कि हजरत इतना बड़ा मकाम जो मिला और सैकड़ों लोग मुसलमान होते हैं और आपकी खानकाह चलती है तो रो पड़े। उन्हें जब खिलाफत दी थी ना बड़े हजरत रहमतुल्लाह ने फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उन्हें बुलाकर फरमाया था कि निज़ाम चिश्तिया सिलसिले की खिलाफत के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, एक इल्म हो, एक अकल हो और एक इश्क हो, और अल्लाह ने तीनों चीजें तुम में रखी हैं। और मैं तुम्हें खिलाफत देकर दिल्ली भेज रहा हूं और मुझे अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह सैकड़ों साल तुम्हारा जिक्र जारी रखेगा। मैं ऐसा दरख्त लगा रहा हूं जिस दरख्त के साए में सैकड़ों साल लोग साया पाएं। अल्लाह जाने हज़रत अहमदुल्लाह जिस जज्बे से कहा था वो अब तक चल रहा है। तो हजरत से पूछा गया तो हजरत ने फरमाया कि मैं बिल्कुल छोटा सा था और दिल्ली में यह दस्तूर था कि नया चांद जब निकलता था तो हर कोई अपनी वालिदा के पांव चूमता था, तो चांद जब नया तुलू हुआ नया महीना शुरू हुआ तो मैंने जाके वालिदा के पांव चूमे तो मुझसे फरमाने लगी कि अभी तो मेरे पांव चूम रहे हो और अगले चांद को किसके पांव चूमोगे। तो एकदम से मेरे जहन में आया कि कहीं ये अपनी वफात की इत्तला तो नहीं दे रही, तो मैं रोने लगा। مجھ سے فرمایا جاؤ اور دلی میں شیخ نجیب متوکل رحمت اللہ علیہ نے لکھا ان کی خانقاہ میں دن گزارو اور میں تمہیں بلا لوں. چلا گیا. دیکھتا ہوں ایک دن ہمارے ایک گھر کی نوکرانی بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جلدی آؤ تمہیں یاد کر لیا. میں پہنچا تو فرمایا تم کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے کہا میں نے پوچھا تھا کہ اس چاند پہ تو آپ کے پاؤں میں نے چومے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے چاند پہ کس کے چوموں گے. تو نے کہا بیٹے میں اب چلتی ہوں. تو میں رونے لگا اور میں نے کہا مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہی؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ کے ساتھ بلند کیا اور کہا اللہ میری اولاد تیرے حوالے. فرماتے تھے جس کے حوالے کر کے گئی تھی نا ماں، اس اللہ نے اس کی اولاد کو ضائع نہیں کیا. یہ ہوتا ہے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر. اور جو جس جذبے سے مانگتے ہیں نا، یہ کئی کئی نسلوں کے بعد کبھی اس کا اثر ظاہر ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ایک رسول یہاں پیدا کر عربوں میں، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور سنت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ کرے. 2000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیسے دنیا میں آئے ہیں، کیا اس کے بیک گراؤنڈ کیا؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ اللہ نے میرے لیے قبول کیا. 2000 سال کے بعد وہ دعا جا کر قبول ہو رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور میں وہی ہوں جو دعا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. تو اس لیے دعا بڑی مؤثر چیز ہوتی ہے، بچوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے.